رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا تبریز کی عوام سے 18 فروری 1978 کے قیام کی مناسبت سے خطاب۔
ای کاش امکان می داشت نفس گرم شما عزیزان تبریزی و آذربایجانی رو مثل سالهای گذشته در این حسینیه احساس می کردیم. امسال هم نتوانستیم شما رو از نزدیک زیارت کنیم. استمرار یک حرکت کلید پیروزی اون حرکت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔
کاش اس بات کا امکان ہوتا کہ پچھلے برسوں کی طرح اس امام بارگاہ میں آپ اہل تبریز اور اہل آذربائیجان کی بابرکت تشریف آوری کا مشاہدہ کرتا۔ اس سال بھی ہم قریب سے آپ کی زیارت نہ کر سکے، ہمیں امید ہے کہ خداوند متعال آپ سب کو توفیق عطا کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، اور اس نے جس طرح سے ہمیشہ آذربائیجان اور تبریز کے عوام پر اپنا فضل و کرم جاری رکھا ہے اسے بہترین طریقے سے آگے بھی جاری رکھے گا۔ یہ نشست 29 بہمن 18 فروری 1978 کی مناسبت سے ہے، جو ہماری اور آپ کی ملاقات ہے، ایک سالانہ ملاقات۔ اور در حقیقت یہ دن انقلاب کی تاریخ میں تبریز کی درخشندگی کا دن ہے۔ 18 فروری کا دن ہمارے انقلاب کی پوری تاریخ میں ایک با افتخار اور تبریز کی درخشندگی کا دن ہے۔ اس سے پہلے کہ اس دن یعنی 18 فروری کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کروں، چونکہ آج 15 رجب اعمال عبادات اور خدا کے حضور گریہ و زاری کا دن ہے، میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ہمارے عزیزوں کو اپنی روحانی اور معنوی بنیادوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، ضرورت تو ہم سب کو ہے، لیکن نوجوان روحانیت اور معنویت کے عناصر کو زیادہ اور بہتر انداز میں اپنے وجود میں اتار لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس دن کے اعمال کو مجھ جیسا کوئی بھی انسان انجام دے لے، لیکن جب یہی اعمال کوئی جوان انجام دیتا ہے تو اس کے عوض جو فیض وہ حاصل کرتا ہے وہ اس فیض سے کہیں زیادہ ہے جو مجھ جیسے افراد حاصل کرتے ہیں۔ یہ نوجوانی کی خاصیت ہے۔ میں نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ آج کے موقع کو، جو رجب کی 15ویں تاریخ ہے، غنیمت جانیں۔ البتہ آج کے اعمال میں 3 دن کے روزے بھی شامل ہیں، لیکن بغیر روزے کے بھی اور رجا کے ارادے سے بھی عمل ام داؤد کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ خدا سے یہ رابطہ آپ کی زندگی کو بابرکت اور منور کرتا ہے، ملک کو بھی برکت عطا کرتا ہے، انقلاب کے مستقبل کو بھی بابرکت بناتا ہے۔ جہاں تک 18 فروری کے واقعے کی بات ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ 29 بہمن کی تاریخ تبریز کے لیے اور ہم سب کے لیے شکرانہ ادا کرنے کی تاریخ ہے۔ میں اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ شکرانے کا دن ہے۔ شکرانہ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن تبریز میں ایک واقعہ پیش آیا جو انقلاب کے فتح یاب ہونے کا سبب بنا۔ یہ واقعہ اس بات کا موجب بنا کہ انقلاب اور انقلاب سے پہلے کی زمینی اور سیاسی کوششیں اور سرگرمیاں نتیجہ خیز ہو جائیں۔ یہ تبریز کے 18 فروری کے واقعے کی خاصیت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام ایک جدت ترازی تھی۔ ایک اہم قدم تھا جس نے سبھی کو قم کے 19 دی 9 جنوری 1978 کے قیام کو جاری رکھنے کا راستہ دکھایا اور سکھا دیا۔ اگر تبریز نے 18 فروری کو وہ عظیم کارنامہ انجام نہ دیا ہوتا تو ایرانی قوم کے لیے چہلم منانے اور جدوجہد جاری رکھنے کی روایت شروع نہیں ہوتی۔ جب تبریزیوں کی جدت عمل سے قم کے شہیدوں کا چہلم تبریز میں منایا گیا تو یہ ایک نمونہ عمل بن گیا۔ دوسرے مختلف شہروں میں، یزد میں، کرمان میں، صوبہ فارس کے شہروں میں اور دوسری مختلف جگہوں پر یہ کام شروع ہو گیا۔ اس عمل نے عوام کے ہر طبقے کو جدوجہد اور انقلاب کے میدان میں پہنچا دیا۔ عوام کی یہی موجودگی انقلاب کی فتح پر منتج ہوئی۔ اس انقلاب کی کامیابی عوام کی میدان میں موجودگی اور سڑکوں پر نکل آنے کی وجہ سے تھی۔ یہ انقلاب بندوق، سیاست اور پارٹی بازی سے کامیاب نہیں ہوا، بلکہ اس کی کامیابی کی اصل وجہ عوام کی میدان میں موجودگی تھی۔ عوام کی موجودگی اسی طرح کے اقدامات کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی تھی۔ ان اقدامات کا آغاز تبریز سے ہوا۔ تبریز میں یہ جدت ترازی سامنے آئی، لہذا آپ تبریز کے عظیم عوام سمیت ہم سب کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے اس اقدام کو برکت حاصل ہوئی اور یہ انقلاب کے نتیجہ خیز ہونے پر منتج ہوا۔ تو 18 فروری کا دن ایک واقعے کا دن ہے۔ آذربائیجان نے مختلف واقعات دیکھے ہیں اور تاریخ میں کچھ صدیوں پہلے سے جو مدت وسوخ سے کہی جا سکتی ہے وہ 3-4 صدیوں کی مدت ہے۔ آذربائیجان قومی اتحاد اور قومی استقامت کا علم بردار تھا، یعنی آذربائیجان اور تبریز ایرانی قوم کو متحد کرنے کا ایک بنیادی مقام اور مختلف واقعات کے مقابلے میں ایرانی قوم کو استقامت کی تعلیم دینے کا ایک مرکز تھا۔ یہ چیز اس شہر اور اس صوبے کے لیے بڑی قابل فخر ہے، بلکہ بہت بڑا افتخار ہے۔ یہ بیان کرنا بھی مناسب ہے کہ آذربائیجان کا ایک بڑا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے عشق و محبت کا پرچم ہمیشہ آذربائیجان کے عوام کی ہاتھ میں رہا ہے۔ یعنی ان صدیوں میں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، کبھی بھی یہ پرچم آذربائیجان کے عوام کے ہاتھوں سے ہٹا نہیں ہے۔ بہت سے دوسرے شہروں میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس مسئلے میں آذربائیجان کی ایک خصوصیت ہے اور یہ بھی آذربائیجان کے بڑے افتخارات میں سے ایک ہے۔ لہذا تو میں عرض کر رہا تھا کہ 29 بہمن کا قیام جدوجہد کے تسلسل کا سبب بنا۔ آج میں اس تسلسل کے بارے میں کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی کام کا تسلسل اس کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر کوئی کام شروع ہوتا ہے لیکن جاری نہیں رہ پاتا، پہلے قدم کے بعد لگاتار اگلے قدم نہیں اٹھائے جاتے، تو وہ کام ناکام رہے گا، ابس ہو جائے گا، بے اثر ہو جائے گا۔ دنیا میں ایسی بہت سی تحریکیں اور انقلابات ہیں جن کا بہت اچھا آغاز ہوا، ان میں بڑے اہم اقدام بھی اٹھائے گئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ارباب تحریک کے افراد یا تو تحریک کے رہنما ہیں یا پھر ان کے پیروکار پر عام لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ لوگ آگے بڑھنے اور راہ جاری رکھنے کے بجائے پیچھے ہٹ گئے، یا تھک گئے، یا نا امید ہو گئے، یا مادی کھیل میں مصروف ہو گئے، یا خوف زدہ ہو گئے، یا داخلی اختلافات کا شکار ہو گئے۔ مختصر یہ کہ اگلے قدم نہیں اٹھا سکے، اس لیے ان کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ کام کا جاری رہنا اور کام کا تسلسل کسی بھی کام کی کامیابی کی کنجی ہے۔ 18 فروری کا واقعہ عوام کی میدان میں موجودگی کے ساتھ تحریک کے تسلسل کی بنیاد ہے۔ تبریز کی عوام نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے عوام کی زمینی تحریک شروع ہو گئی۔ تحریک تو اس سے برسوں پہلے موجود تھی، ملک کے گوشہ و کنار میں طرح طرح کی تحریکیں موجود تھیں، لیکن زمینی سطح پر عوام کی موجودگی قم سے شروع ہوئی۔ اور اگر تبریز کا واقعہ نہ ہوتا تو قم کے سانحے کو بلا دیا جاتا۔ تبریزیوں نے تحریک کا تسلسل سبھی کو سکھا دیا اور 18 فروری کا واقعہ اسی تسلسل کا آغاز اور اس عظیم کام کا دوام عطا کرنے کی شروعات تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس جدت عمل نے عوام کو میدان میں آنے کا حوصلہ عطا کیا۔ یہ اس بات کا سبب بنا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہمیشہ سے زیادہ بلند آہنگ میں تمام ایرانی عوام تک پہنچے۔ اسی تبریز کے واقعے کے بارے میں امام خمینی نے کم از کم 2 پیغام دیے، ایرانی قوم و ملت کے نام اور تبریز و آذربائیجان کے عوام کے نام۔ انقلاب کا راستہ واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اگر اس انقلاب کو جاری رکھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ یہ چیز 18 فروری نے سب کو سکھائی، اس نے دکھا دیا کہ اس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا، میدان میں آنا ہوگا اور طاقوتی حکومت کی چکا چوند سے جو حقیقت میں کھوکھلی تھی ہرگز ڈرنا نہیں ہوگا۔ تسلسل کا یہ مسئلہ جو ہم نے کہا کہ بہت اہم ہے، امام خمینی کی نظر میں بھی انقلابی پالیسیوں کی بنیادوں میں سے ایک تھا۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد اور اسلامی نظام کے تشکیل کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی پوری کوشش یہی تھی کہ یہ کام جاری رہے۔ حقائق بیان کرنے والے ان کے بیانات لگاتار سبھی کو حوصلہ عطا کر رہے تھے، راستہ دکھاتے تھے، لوگوں کو اہداف کی یاد دہانی کراتے تھے کہ وہ یہ نہ بھولیں کہ اس جدوجہد اور اس تحریک کا ہدف کیا ہے، اور اس طرح سبھی کو سرگرم عمل رکھتے تھے۔ یعنی امام خمینی نے انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلے ہی قدموں میں اس اہم نقطے سے توجہ نہیں ہٹنے دی، یہاں تک کہ بعد میں جب وہ بیماری میں مبتلا ہوئے، اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے اور بے پناہ جسمانی مشکلات نے انہیں گھیر لیا تھا، تب بھی انہوں نے لگاتار قدموں اور انقلابی تحریک کے تسلسل کے اس مسئلے کو فراموش نہیں کیا اور لگاتار اس کی یاد دہانی کراتے رہے۔ یہ اس بات کا سبب بنا کہ دشمن کے ہتھکنڈے ناکام ہو جائیں اور انقلاب زندہ رہے۔ میں ایک بار پھر تبریز کی ایک مثال دوں گا۔ سن 1979 کے اوسط میں تبریز کو ایک انقلاب مخالف حملے کا سامنا کرنا پڑا، کچھ سازشوں کے ذریعے، کچھ تمہیدوں کے ذریعے جو بعض جگہوں پر مندرج بھی ہیں، ان کے بارے میں لکھا بھی گیا ہے اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں۔ پرانے لوگوں کو یاد بھی ہے کہ تبریز کو ایک انقلاب مخالف اقدام کا سامنا کرنا پڑا۔ خود تبریز میں بھی کچھ ناپسندیدہ عناصر تھے، لیکن زیادہ تر باہر کے لوگ تھے جو تبریز میں داخل ہو گئے، تبریز میں ہنگامہ مچا دیا اور دارالحکومت سے بھی ان کی ایک طرح سے مدد کی جا رہی تھی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے ہنگامہ مچانے والے ان افراد کی مدد کی جا رہی تھی، کچھ لوگ تشویش میں تھے۔ ہم بھی انقلابی کونسل میں اس وقت یہ مسئلہ پیش کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، کچھ لوگ بہت زیادہ فکر مند تھے۔ امام خمینی نے کہا کہ خود تبریز کے غیرت مند عوام اس کا علاج کر دیں گے، کسی کو بھی دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام خمینی کا نظریہ یہ تھا۔ امام خمینی نے تقریر میں بھی یہ بات بیان کی تھی، انہوں نے کہا کہ دوسروں کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، خود تبریز اس فتنے کو کچل دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ شہید مدنی، جو اس وقت شہید قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تبریز کے امام جمعہ تھے، اس دن میدان میں موجود تھے۔ خود شہید مدنی میدان کے وسط میں تھے، ان کے آس پاس نوجوانوں کی تعداد ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، ہزاروں نوجوان ان کے ساتھ آ گئے اور انہوں نے سازش کو ناکام بنا دیا۔ امام خمینی کا یہ قدم، ان کا یہ نظریہ، ان کی یہ روش اس بات کا سبب بنی کہ اس طرح کی بڑی کامیابی حاصل ہو۔ یہ ایک قدم تھا۔ امام خمینی کے کام اس طرح کے ہوتے تھے، کام جاری رکھنے اور انقلابی تحریک کے تسلسل کے سلسلے میں امام خمینی کی تدابیر کی ایک بے حد اہم مثال وہ تدابیر تھیں جو انہوں نے مقدس دفاع کے دوران اختیار کی تھیں۔ بعض ہوائی اڈوں اور علاقوں پر صدام کا حملہ شروع ہونے کے پہلے دن سے لے کر 8 سالہ جنگ کے آخری دن اور قرارداد 598 قبول کرنے تک امام خمینی لگاتار سپاہیوں کو، عوام کو، پشت پناہی کرنے والوں کو، ملکی حکام کو حوصلہ عطا کرتے رہے۔ درحقیقت امام خمینی نے ایرانی قوم پر مسلط کی جانے والی جنگ کو ایرانی قوم کی طاقت و قوت کا ایک وسیلہ بنا دیا۔ اس وقت ملک کے اندر واقعی ہمارے ہاتھ خالی تھے، ہتھیار نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، دشمن سے مقابلے کے لیے ایک منظم کمان نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ ہمارے وسائل بہت محدود تھے۔ انقلاب کا ابتدائی زمانہ تھا، مشکلیں بہت زیادہ تھیں۔ اس طرح کی صورتحال میں امام خمینی نے وسائل سے عاری ایک انقلابی قوم کے لیے جنگ کو قومی اور بین الاقوامی طاقت اور وقار کا ذریعہ بنا دیا۔ جنگ کی سازش دشمنوں نے تیار کی تھی تاکہ انقلاب کو نابود کر سکیں، لیکن امام خمینی نے جنگ کو انقلاب کی تقویت اور اس کے تسلسل کا ایک وسیلہ بنا دیا اور اس خطرے کو ایک موقع میں تبدیل کر دیا۔ امام خمینی کے موقف میں تسلسل کا مسئلہ یہ ہے۔ میں پھر تبریز کی مثال دوں گا۔ میں نے شہید باقری کو انقلاب سے پہلے دیکھا تھا۔ میرے ایک دوست جو تبریز یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، مرحوم باقری صاحب کو مشت لے کر آئے اور میں ان سے ملا۔ ایک عام سے طالب علم تھے۔ امام خمینی نے یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کو ایک بڑی شخصیت، ایک بڑے کمانڈر اور ایک آئیڈیل میں تبدیل کر دیا۔ یہ امام خمینی کا کارنامہ تھا۔ مہدی باقری اور شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگوں کو امام خمینی نے تیار کیا اور امام خمینی نے انہیں وجود عطا کیا۔ انقلاب کے تسلسل کا کام اس طرح کا ہے۔ یہ نوجوانوں کو مسلسل انقلابی شخصیات، انقلابی مردوں اور انقلاب کے علم برداروں میں تبدیل کرتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ بنابراین انقلابی تحریک کے تسلسل اور جاری رہنے کا مسئلہ کہ ہم نے کہا کہ 18 فروری کا واقعہ اس انقلابی تسلسل کا علم بردار تھا، ہمارے ملک کی آج اور کل کی زندگی کے سب سے اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ اسے ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اس پر کام کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یقینی طور پر یہ سبق سب نے امام خمینی سے سیکھا ہے، اسے ہم سب نے امام خمینی سے سیکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انقلابی تحریک کے تسلسل کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس کی کچھ مثالیں اور کچھ نمونے پیش کیے، لیکن بنیادی طور پر تحریک اور کام کے تسلسل کے مصادیق کیا ہیں؟ انقلابی تحریک کے تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ ہم انقلاب کے اہداف کو مد نظر رکھیں اور آج اور کل کی تمام ضرورتوں، اس وقت اور مستقبل کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھیں جو ہمیں ان اہداف تک پہنچاتی ہیں، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو ان ضرورتوں کی تکمیل کریں۔ اس کا مطلب ہے انقلاب کا تسلسل، انقلابی اہداف کو پیش نظر رکھا جائے۔ ان اہداف تک رسائی کے لیے فطری طور پر کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان ضروریات میں سے کچھ قلیل المیاد ہیں اور ابھی کی ضرورتیں ہیں۔ ان میں سے بعض ضرورتیں مستقبل سے متعلق ہیں، آئندہ کل کے بارے میں ہیں، جنہیں کل کے لیے آج ہی تیار کر لینا چاہیے۔ ان ضرورتوں کو ہمیں اپنی بساط بھر کوشش کر کے پورا کرنا چاہیے۔ یہ چیز انقلابی تحریک کے تسلسل اور انقلاب کے جاری رہنے کا سبب بنتی ہے۔ اور جس کے کچھ نمونے اور جس سے متعلق کچھ مثالیں میں پیش کروں گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے جو انقلابی اہداف کی بات کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ملک کی پیش رفت، ملک میں سماجی انصاف، ملک کی مضبوطی، ملک میں اسلامی معاشرے کی تشکیل اور آخر میں نئے اسلامی تمدن اور عظیم اسلامی تمدن تک رسائی۔ یہ سب انقلاب کے اہداف ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان اہداف تک رسائی کے لیے، معاشرتی انصاف تک رسائی کے لیے، ملک کی حقیقی پیش رفت کھوکھلی اور دعوے کی حد تک محدود رہنے والی پیش رفت نہیں، بلکہ ہمیں ترقی، مادی و معنوی دونوں طرح کی ترقی کے لیے اور اس اسلامی معاشرے تک رسائی کے لیے جس میں حقیقی معنی میں اسلامی احکام نافذ ہوں اور لوگ ان احکام کے نفاذ سے بہرہ مند ہوں، اور آخر میں نئے اسلامی تمدن تک رسائی کے لیے کون کون سے کام ضروری ہیں۔ ہمیں ان کاموں کو اپنی طاقت اور توانائی کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ ہر کسی کو اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق، میں کسی طرح فلاں ملک کی عہدیدار، دوسری طرح وہ طالب علم کسی اور طرح، اور اسی طرح دوسرے لوگ۔ میں اس کے بارے میں عرض کروں گا، میں کچھ مصادیق بتاتا ہوں۔ سائنسدانوں اور محققین کی کوشش۔ ایک سائنسدان اور ایک محقق جو کوشش کرتا ہے، وہ انقلاب کے دوام کی سمت میں اٹھایا جانے والا ایک قدم ہے۔ دینی تعلیمی مراکز اور یونیورسٹیوں کے علماء کی کوشش اور تدریس، روزگار پیدا کرنے والوں اور مزدوروں کی سرگرمیاں، صنعت و زراعت اور سروسز وغیرہ، یہ سب ان چیزوں میں شامل ہیں جو اگر انقلاب کے اہداف کے نظریے سے انجام دی جائیں تو انقلاب کے تسلسل کے مصادیق ہیں۔ طالب علم کی کوشش، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو یا دینی تعلیمی مرکز میں، معاشرتی خدمات کے میدان کے کارکنوں کی خدمات، مومنانہ امداد کے میدان کے کارکنوں کی کوشش ہیں، جسے پچھلے 2-3 برس میں مختلف معاملوں میں ایرانی قوم نے بہترین انداز میں انجام دیا اور اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ فوجی دفاع کے میدان میں کام کرنے والوں کی کوشش، تشریح و بیان کے جہاد کا کام کرنے والوں کی کوشش، وہی چیز جن کا جناب آل ہاشم نے بھی اپنی تقریر میں ذکر کیا اور رپورٹ پیش کی کہ یہ چیزیں انجام پا رہی ہیں۔ حکومت کے خدمت گزار کارکنان حکومت میں اور تینوں شعبوں، مجریہ، مقننہ، عدلیہ، ان سب میں جو لوگ مخلص اور صداقت سے خدمت کر رہے ہیں، سیاسی میدان میں حقائق کو برملا کرنے والے افراد، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سیاسی میدان میں حقائق سامنے لاتے ہیں اور انہیں مختلف ذرائع ابلاغ میں عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا میں اور اسی طرح پرنٹ میڈیا اور زیادہ تر قومی میڈیا میں یہ کام ذمہ داری کا احساس کرنے والے افراد کی طرف سے بخوبی انجام پا رہا ہے۔ استقامت کے مراکز کی مدد، جو لوگ ہمارے خطے میں اور عالم اسلام میں استقامت کے مراکز کی مدد کر رہے ہیں، وہ در حقیقت انقلاب کے تسلسل اور انقلاب کے جاری رہنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مختلف واقعات کے دوران میدان میں جانے کے لیے تیار ہیں، جیسے دفاع حرم کا معاملہ پیش آتا ہے، تو جو لوگ میدان میں جاتے ہیں، کبھی کبھی ملک کے اندر مختلف مسائل پیش آتے ہیں، جیسے 30 دسمبر کا واقعہ۔ البتہ تبریز میں 8D کو ہی لوگ دوسروں سے ایک دن پہلے ہی میدان میں آ گئے، تو جو لوگ میدان میں آ جاتے ہیں، یہ سب انقلاب کے تسلسل کے قدم ہیں، یہ سب ایک عمومی تحریک کے اجزاء ہیں جسے ہم انقلاب کے تسلسل کے قدم کا نام دیتے ہیں۔ یہ سارے کام انقلاب کے بڑے اور بلند اہداف کو مد نظر رکھ کر انجام دیے جاتے ہیں۔ البتہ کوششیں 2 طرح کی ہیں، ان میں سے بعض کوششیں آج سے متعلق ہیں اور آج کے مسائل ہیں، جبکہ بعض کوششیں مستقبل سے متعلق ہیں۔ اس وقت کی ضرورتوں کو، آج کی ضرورتوں کو عام طور پر قوم کے تمام افراد جلد ہی سمجھ جاتے ہیں اور معمولی سے اشارے سے انہیں سمجھ کر بلا جھجھک میدان میں آ جاتے ہیں۔ مقدس دفاع میں ایسا ہی تھا۔ امام خمینی کا ایک اشارہ عوامی سیلاب کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیتا تھا۔ ان حالیہ واقعات میں بھی ایسا ہی تھا، دفاع حرم کے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا۔ البتہ اس مسئلے میں ایرانی قوم کی ہوشیاری اور بصیرت واقعی حیران کن ہے، کس طرح ضروری مواقع پر پوری ہوشیاری کے ساتھ میدان میں آ جاتی ہے، جس کی واضح مثال جیسا کہ میں نے عرض کیا پچھلے اشروں میں محاذ پر موجودگی تھی، انقلاب مخالف عناصر سے مقابلے میں موجودگی تھی۔ سن 1979 میں تبریز کا وہی واقعہ اس کی ایک مثال، اور اسی طرح کے نمونے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دوسری بہت سی سرگرمیاں بھی تھیں، 30 دسمبر انہی سرگرمیوں کی مثال ہے۔ لوگ خود سے اپنے آپ ہی میدان میں آ گئے تھے، انہوں نے ضرورت محسوس کی اور اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ ملک کی ضرورت کی سائنسی سرگرمیاں بھی ایسے ہی ہیں۔ فرض کیجئے کہ اسی کورونا کے معاملے میں ملک کے نوجوان سائنسدان فوراً کام میں مصروف ہو گئے، ہمیں قریب سے اس بات کی اطلاع تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ مسئلہ پیش آیا کہ اس کے لیے ایک ویکسین تیار ہونی چاہیے، مختلف جگہوں سے مختلف شعبوں میں نوجوان سائنسدان کام میں مشغول ہو گئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ ملک کے اندر مختلف طرح کی ویکسین کی تیاری ہے، جنہیں لوگوں نے استعمال کیا، اور ملک اس بات سے بے نیاز ہو گیا کہ دوسروں کی طرف ہاتھ پھیلائے اور دوسرے احسان جتا کر کچھ عدد ٹیکے ہمیں عطا کر دیں یا نہ دیں۔ اگر ہم نے خود تیار نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں نہیں دیتے۔ یہ وہی فوری ضرورت ہے جسے لوگ محسوس کر لیتے ہیں اور ملک کی ضرورت ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ اس فوری ضرورت کے کاموں کی تازہ ترین مثال کچھ ہی دن پہلے 22 بہمن 11 فروری کے جلوسوں میں لوگوں کی شرکت ہے۔ اس سال کی 22 بہمن ایک عجیب 22 بہمن تھی۔ واقعی عوام کی جانب سے اس خود حرکت میں آنے کا ایک واقعہ تھا۔ حقیقی معنی میں بغیر کسی پیشگی تیاری کے عوامی سطح پر رونما ہونے والا ایک واقعہ تھا جسے عوام نے انجام دیا، اور واقعی یہ قابل تحسین عمل تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود جنہوں نے عوام کو گھیر رکھا ہے، ایک طرف کورونا، دوسری طرف معاشی مشکلات اور اغیار کے زہریلے پروپیگنڈے ایک طرف، اور بعض داخلی عناصر کی جانب سے ان پروپیگنڈوں کی افسوسناک مدد دوسری طرف، اتنی ساری رکاوٹوں اور مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود قوم نے یہ عظیم الشان جلوس نکالا۔ اور عام طور پر جو لوگ جلوسوں میں عوام کی تعداد کا اندازہ لگاتے ہیں اور ہر سال رپورٹ دیتے ہیں کیمروں وغیرہ کے ذریعے، وہ مجمع کی تقریباً صحیح تعداد کا اندازہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں رپورٹ دی کہ ملک کے تمام صوبوں میں 2 یا 3 صوبوں کو چھوڑ کر اس سال جلوس کے شرکا کی تعداد پچھلے سال سے کہیں زیادہ تھی۔ بعض مقامات پر پچھلے سال سے 2 گنا زیادہ تعداد تھی، بعض جگہوں پر 50% زیادہ تھی، بعض علاقوں میں 40% زیادہ تھی۔ ہر جگہ ایسا ہی تھا۔ عوام کا یہ قدم واقعی بہت عجیب اور بصیرت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ واقعی قابل تحسین اور معنی خیز عمل ہے۔ تو یہ ملک کی اس وقت کی ضرورتوں سے متعلق ہے جسے لوگ سمجھ جاتے ہیں اور خود ہی میدان میں آ جاتے ہیں اور جدت ترازی کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو مستقبل کی ضرورت ہے، انہیں بہت سے لوگ سمجھ لیتے ہیں اور انجام دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں۔ مستقبل سے متعلق ضرورتوں سے میری مراد وہ ضرورتیں ہیں جن کے بارے میں اگر آپ نے آج نہیں سوچا اور اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا تو کل آپ پھنس جائیں گے، یعنی کل آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اگر آج آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تو کل آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر دانشوروں، سائنسدانوں اور محققین کی ٹریننگ ایسا ہی کام ہے۔ اگر آج ہم نے محققین کی ٹریننگ نہیں کی، ایک بڑا علمی کام اور ایک سائنسی تحریک شروع نہیں کی، تو 15 سال بعد، 20 سال بعد ہمارے پاس ایسے نمایاں سائنسدان نہیں ہوں گے جو دنیا کا مقابلہ کر سکیں، دنیا کی سائنسی فرنٹ لائنوں سے آگے بڑھ سکیں۔ آج یہ کام، محققین اور سائنسدانوں کی ٹریننگ، ایک طویل المیاد کام ہے۔ افزائش نسل کا مسئلہ، بچوں کی پیدائش، جس پر میں اتنی زیادہ تاکید کرتا ہوں، اس طرح کا معاملہ ہے۔ اگر آج ہم افزائش نسل کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور بچوں کی پیدائش کے بارے میں آج غور نہیں کریں گے تو 15 سال بعد، 20 سال بعد دیر ہو چکی ہوگی، اور ہمارا ملک ایسا ہوگا جس کی پیش رفت کا لازمی عنصر یعنی نوجوان بے قدر کافی موجود نہیں ہوگا۔ لہذا کل کے لیے آج سوچنا ہوگا۔ یا یہی ایٹمی توانائی کا مسئلہ کہ دنیا دن بدن ایٹمی توانائی پر زیادہ منحصر ہوتی جا رہی ہے، ہمیں بھی جلد یا دیر پرامن ایٹمی توانائی کی شدید ضرورت پڑے گی۔ اگر آج ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، اگر آج اس مسئلے کے بارے میں کوشش نہیں کی تو کل دیر ہو جائے گی، ہمارا ہاتھ خالی ہوگا۔ جس وقت دنیا اس شعبے کے ہر زاویے پر مسلط ہوگی، اس دن ہمارے لیے اس راہ میں چلنا اور آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا آپ دیکھیے کہ دشمن محاذ ہمارے ایٹمی مسئلے پر کتنے ظالمانہ طریقے سے دباؤ ڈال رہا ہے، پابندی ایٹمی توانائی کی وجہ سے، وہ بھی ایسی حالت میں جب وہ جانتے ہیں کہ یہ پرامن ہے۔ وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ ایران ایٹم بم کی تیاری سے اتنے فاصلے پر ہے۔ یہ ساری فضول اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ وہ خود جانتے ہیں کہ ہمارے ایسے ارادے نہیں ہیں اور ہم ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش میں نہیں ہیں۔ اہم ایٹمی توانائی سے پرامن استفادہ ہے۔ وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں، مگر وہ نہیں چاہتے کہ ایرانی قوم یہ عظیم اور بڑی سائنسی پیش رفت حاصل کر لے، اسی لیے وہ دباؤ ڈالتے ہیں، کیونکہ قوم کو کل اس کی ضرورت ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام جاری نہ رہے۔ اگر آج ہم نے مستقبل سے متعلق اور طویل المیاد مسائل میں کوتاہی کی تو کل ہمارے سامنے مشکلات ہوں گی۔ ایٹمی معاہدے سے متعلق معاملوں میں سن 2015 اور 2016 کے برسوں میں میرا اعتراض یہ تھا کہ اس معاہدے میں کچھ باتوں کا لحاظ کیا جانا چاہیے تھا تاکہ بعد میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ میرا اعتراض زیادہ تر یہی تھا۔ میں کہتا تھا کہ ان نکات کو پیش نظر رکھیں۔ میں نے انہیں بار بار اس کی یاد دہانی کرائی، لیکن ان میں سے بعض باتوں پر توجہ نہیں دی گئی اور بعد میں وہ مشکلات پیش آئیں جن کو سبھی دیکھ رہے ہیں۔ لہذا مستقبل پر نظر رکھنا اور مستقبل کے لیے تیار ہونا اہم ہے۔ یہیں پر میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انقلاب کی کامیابی کو یہ جو چار عشرے گزرے ہیں، ان میں انقلاب کے تسلسل کے لیے بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، اور وہ بھی ثمر بخش کام۔ ان میں سے کچھ کام عوام نے خود اپنے طور پر کیا ہے، جبکہ کچھ کام سرکاری سطح پر ہوا ہے۔ ان کچھ عشروں میں کافی بڑے بڑے کام انجام پائے ہیں جن کا بعض لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں، انہیں چھپانا چاہتے ہیں۔ میں نے آج سے کچھ دن پہلے بھی گفتگو میں کہا تھا کہ ہمیں ملک میں پائے جانے والے موجودہ مسائل کو، ان برسوں کے دوران انجام پانے والے بے شمار بڑی بڑی پیش رفتوں کو، ہمیں ملک میں پائے جانے والے موجودہ مسائل کو، ان برسوں کے دوران انجام پانے والی بے شمار بڑی بڑی پیش رفتوں کو بھلائے جانے کا سبب نہیں بننے دینا چاہیے، انہیں نظر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہم نے بہت پیش رفت کی ہے، اس کے متعدد نمونے رہے ہیں اور اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک سائنسی پیش رفت ہے۔ ہم انقلاب کے بعد کے ان برسوں میں سائنسی پیش رفت کے لحاظ سے دنیا سے آگے رہے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ عالمی اداروں کا اعتراف ہے۔ یعنی ہماری سائنسی پیش رفت کی رفتار عالمی اوسط سے کئی گنا تیز ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ 10 گنا اور بعض نے کہا ہے 13 گنا۔ علم و سائنس بہت اہم ہے۔ العلم و سلطان، علم حقیقی معنی میں طاقت ہے۔ یہ جو مشہور شعر ہے کہ توانا بوت ہر کے دانا بوت، بالکل صحیح ہے۔ علم و دانش سے ملک کی توانائی حاصل ہوتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے مختلف سائنسی شعبوں میں ایسی پیش رفت کی ہے جس کے بارے میں انقلاب کے ابتدائی دور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم خود انقلاب کے فرنٹ لائن میدانوں میں موجود تھے۔ ہمیں بالکل یقین نہیں آتا تھا کہ ہم ایٹمی توانائی کے شعبے میں، نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں، بایو ٹیکنالوجی کے میدان میں، میڈیکل کے پیچیدہ اور مختلف سرجری کے انتہائی دشوار امور میں، بانجھپن کے علاج کے سلسلے میں، اسٹیم سیلز اور مختلف اہم سائنسی امور میں ہم اس طرح سے پیش رفت کر سکیں گے۔ اور الحمدللہ ہم نے پیش رفت کی، ترقی کی، ہمارے نوجوانوں نے حوصلے سے کام لیا اور آگے بڑھے اور پیش رفت حاصل کی۔ بنیادی ڈھانچے یا بیسک انفراسٹرکچر ایک پیش رفت سائنسی امور کے میدان میں تھی۔ دوسری ملک کے بنیادی ڈھانچوں کے بارے میں ہے۔ البتہ میں ان کا موازنہ نہیں کرنا چاہتا۔ جو لوگ اعداد و شمار سے سروکار رکھتے ہیں وہ موازنہ کریں۔ اتفاق سے موازنہ بھی بڑا دلچسپ اور شیریں ہے۔ پرامن راستوں، سڑکوں، شاہراہوں، ریلوے لائنوں، ڈیموں کی تعمیر، گھروں کی تعمیر، ملک کے مختلف علاقوں تک پانی، بجلی اور گیس کی ترسیل، ان سارے امور میں، ان عشروں میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ بہت اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں، اور یقینی طور پر اگر انقلاب اور جہادی سرگرمیاں نہ ہوتی تو یہ ترقی اور پیش رفت حاصل نہ ہو پاتی۔ مثال کے طور پر ایران اس خطے میں حفظان صحت و معالجے کا مرکز بن گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے چھوٹی سے چھوٹی سرجری کے لیے جن کے پاس استطاعت اور پیسہ تھا وہ دوسرے ملک چلے جاتے تھے۔ آج علاقے کے مختلف افراد پیچیدہ ترین سرجری کے لیے ایران آتے ہیں۔ ان سروسز اور پیش رفتوں میں سے بعض میں تو اسلامی انقلاب سے پہلے کی نسبت 10 گنا زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ سارے کام ہوئے ہیں اور انجام پائے ہیں۔ یہ وہ خدمات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ معیشت کے میدانوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ میں خود ان افراد میں سے ہوں جو معاشی مسائل میں خود پر تنقید کرتے ہیں۔ سماجی انصاف کے مسئلے میں، دولت و ثروت کی منصفانہ تقسیم کے میدان میں، کمزور طبقوں تک سہولتیں نہ پہنچنے کے بارے میں، اور اسی طرح کے دوسرے مسائل میں میری جانب سے تنقید جاری رہتی ہے۔ لیکن اسی معیشت کے مسئلے میں بھی دنیا کے معروف معاشی مراکز کا کہنا ہے کہ ایران میں اقتصادی انڈیکس کے سلسلے میں پہلے کی نسبت اہم پیش رفت موجود ہے۔ ایران نے بڑے بڑے قدم اٹھائے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی پیداوار میں ہم خود کفیل ہیں۔ ملکی پیداوار کرنے والوں میں خود اعتمادی بھی آئی ہے، اور یہ چیز لوگوں کے سامنے لائی جانی چاہیے۔ ان کارناموں کو لوگوں تک پہنچانے میں قومی میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس پر کماحقہ عمل نہیں ہوا۔ یہ کام اب ہونا چاہیے۔ یہ ان ضروری کاموں میں سے ایک ہے جن کی ذمہ داری قومی میڈیا پر ہے۔ جن جن لوگوں نے ان شعبوں میں سرگرمی سے کام کیا ہے، انہوں نے انقلاب کے تسلسل میں مدد کی ہے۔ البتہ ان برسوں میں کبھی کبھی کچھ غفلت اور تساہلی بھی ہوئی ہے، اور شاید بدنیتی بھی رہی ہے۔ یہ چیزیں بھی موجود تھیں، لیکن یہ بڑے بڑے کام بھی انجام پائے ہیں، اور اگر یہ غفلتیں نہ ہوتیں تو صورتحال بہت بہتر ہوتی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انقلاب کے تسلسل اور انقلاب کے جاری رہنے کے لیے تمام کی جانے والی کوششوں کی وجہ سے آج انقلاب بحمدللہ زندہ بھی ہے اور پرفروغ بھی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سامراجی محاذ اس طرح انقلاب کے مقابلے میں، ایران کی انقلابی قوم کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دشمنی کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب زندہ ہے۔ اگر انقلاب نہ ہوتا تو ان کے پاس اس کی کوئی وجہ نہ ہوتی کہ ایرانی قوم کے مقابلے میں اتنی زیادہ خباثت اور شیطنت دکھائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انقلاب کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب کے اہداف سے ملک کی نئی نسلوں کی دل بستگی اور وابستگی۔ آج لوگ انہی اہداف کے دل بستہ ہیں جو انقلاب نے پیش کیے ہیں، یعنی قومی خود مختاری، قومی عزت، قومی آسائش، معاشرتی انصاف، اسلامی معاشرے کا عملی جامہ پہننا، اور آخر میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، نئے اسلامی تمدن کی تشکیل۔ یہ سب انقلاب کے بڑے اہداف ہیں۔ ہمارے عوام آج ان اہداف سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ ادھر ادھر کچھ ایسے افراد موجود ہوں جو ساتھ دینے میں تھوڑے ڈھیلے ہوں یا ساتھ ہی نہ دیں، لیکن ایرانی قوم عمومی طور پر ان اہداف سے دلبستہ اور وابستہ ہے۔ قوم دلبستہ ہے، انقلاب زندہ ہے۔ اس کے زندہ ہونے کا ایک ثبوت سامراجی محاذ کی یہی دشمنی ہے جو ان اہداف پر اسلامی نظام کے ڈٹے رہنے کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ انقلاب اپنے اہداف سے دور ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ملک انقلاب کے اہداف سے دور ہو گیا ہوتا تو انقلاب کے دشمن ایران کے اسلامی نظام، اسلامی جمہوریہ اور اسلامی ایران سے اتنی زیادہ دشمنی نہیں کرتے۔ خود یہ دشمنی اس بات کی علامت ہے کہ ملک اور اسلامی نظام اہداف کے تئیں وفادار رہے ہیں اور ان کے پابند ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظام انقلاب کے اہداف سے دور ہو گیا ہے، وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انقلاب سے وابستہ ہیں۔ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں انقلاب سے ان کی دلبستگی کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جو شخص عیش و عشرت کی زندگی کے لیے کوشا ہو اور عیش کی راہ میں ہی قدم اٹھا رہا ہو، تو وہ بحرینہ پا چلنے والوں کی حمایت کے نعرے کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ انقلاب کا نعرہ مستضعفین کی حمایت اور ننگے پیر چلنے والوں کی حمایت ہے۔ جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہیں اور پرتعیش زندگی کی راہ میں قدم اٹھا رہے ہیں، وہ اس نعرے کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ انقلاب کا نعرہ سامراج سے مقابلہ ہے، سامراجی کاموں اور سامراجی طاقتوں سے مقابلہ ہے، استکبار سے مقابلہ ہے۔ جو لوگ استکبار و مستکبرین کے سامنے جھکنے کی بات کرتے ہیں، امریکہ کے سامنے جھکنے کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس انقلاب اور ان اہداف کے پابند نہیں ہو سکتے۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایرانی قوم پر احسان کیا اور اسے استقامت کی طاقت ادا کی۔ اس قوم نے مزاحمت و استقامت سے کام لے کر ملک کو یہاں تک پہنچا دیا، اور انشاءاللہ روز بروز اس استقامت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ خطے میں بھی ایرانی قوم کی استقامت نے اثر ڈالا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے ممالک میں استقامت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نے خطے میں امریکہ کی طاقت کے جھوٹے بھرم کو اور سامراج و استکبار کے جھوٹے بھرم کو توڑ دیا ہے۔ اقوام میں جرت پیدا ہو گئی ہے اور امریکہ اور اس کی حرکتوں کے خلاف عوام کی زبان کھل گئی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور انقلاب کے تسلسل کے اس کام کو جاری رکھنا چاہیے. عزیز نوجوانوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ آج انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمن کس سمت میں چل رہا ہے اور دشمن نے کس چیز کو نشانہ بنا رکھا ہے. نوجوان اس کے ٹھیک برخلاف کام کریں اور اس کے بالکل برخلاف قدم اٹھائیں. میری نظر میں حالات کو جس طرح دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے دشمن نے قوم کو نشانہ بنا رکھا ہے, رائے عامہ کو نشانہ بنا رکھا ہے, نوجوانوں کی سوچ کو نشانہ بنا رکھا ہے. دشمن اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اپنے تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجی سینٹرز میں, اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایرانی قوم کو اور خاص طور پر نوجوانوں کے اس راہ سے ہٹا دیں. جو ہتھکنڈے وہ استعمال کر رہے ہیں وہ فی الحال دو ہیں, ایک معاشی دباؤ ہے تاکہ عوام کو عاجز کر کے اسلامی نظام سے دور کر دیں, اور دوسرا ہتھکنڈا زہریلے پروپیگنڈوں کا ہے. جھوٹ, دروغ گوئی, الزام تراشی, وہ انقلاب کے اہم ارکان پر تہمت لگاتے ہیں, انقلاب کے مختلف شعبہ جات پر الزام لگاتے ہیں, انقلاب کی ترقی اور پیش رفت میں مؤثر مراکز کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں, کبھی مجلس شورائے اسلامی پر, کبھی شورائے نگہبان پر, کبھی سپاہ پاسداران پر. آج سپاہ کی باری ہے, سپاہ پاسداران پر الزامات لگا رہے ہیں, زہریلے پروپیگنڈے کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ شہید سلمانی جیسے عظیم الشان شہید پر بھی. اگر ان میں ہمت ہوتی اور وہ لوگوں کے سخت رد عمل سے نہ ڈرتے تو امام خمینی کی بھی اہانت کرتے, ان کی بھی توہین کرتے, لیکن ان میں اس کی جرت نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کا رد عمل بڑا سخت ہوگا, بنابراہ یہ دو ہتھکنڈے نظام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے دشمن کے اختیار میں ہیں. لوگوں کے افکار اور ان کی سوچ میں تحریف کے لیے دشمن نے یہ دو راستے اختیار کی ہیں, معاشی دباؤ جس کا ایک راستہ پابندیاں وغیرہ ہیں, اور دوسرا راستہ جھوٹے پروپیگنڈے اور میڈیا میں دروغ گوئی, یعنی معاشی اور تشہیراتی دشمنی. نوجوانوں کو ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے, ایرانی قوم کو ان دو ہتھکنڈوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے. معاشی دباؤ کو اندرونی کوشش اور ملکی کوشش سے, پابندیوں کو ناکام بنا کر, سفارتی کوششوں کے ذریعے, جیسا کہ ہمارے عزیز بھائی اس میں مصروف ہیں, ناکام بنانا چاہیے. ہمارے انقلابی بھائی پابندیوں کو ہٹوانے اور فریق مقابل کو تیار کرنے میں بھی مصروف ہیں, اور یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن بنیادی کام ملکی پیداوار اور داخلی معیشت کو متحرک بنا کر پابندیوں کو ناکام بنانا ہے. یہ نالج بیسڈ کمپنیاں بہت اہم ہیں, اور واقعی نالج بیسڈ معیشت اور نالج بیسڈ کمپنیوں کو تیار کرنا بہت اہم قدم ہے. اسے فروغ دینا چاہیے اور بڑھاتے رہنا چاہیے. یہ ایک طرف سے اور دوسری طرف سے دشمن کی میڈیا وار اور زہریلے پروپیگنڈوں کو ناکام بنانے کی کوشش ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ایرانی قوم پر اپنی توفیقات میں, فضل و کرم میں اور برکتوں میں اضافہ کرے گا. ایرانی قوم کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا کہ وہ چوٹیوں کو سر کرے, ہمارے عزیز شہیدوں کو پیغمبر کے ساتھ محشور فرمائے گا, اور ہمارے عظیم الشان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو, جو اس عظیم تحریک کے بانی ہیں, پیغمبر خدا اور اولیاء خدا کے ساتھ محشور فرمائے گا اور انہیں عظیم اجر و ثواب عطا کرے گا. ایرانی قوم آذربائیجان کے عوام اور تبریز کے عوام پر انشاءاللہ خدا کے مسلسل الطاف نازل ہوتے رہیں گے. میری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کامیاب رہیں. آپ لوگوں نے جو پروگرام کیا, تلاوت قرآن, بہت اچھا ترانہ, اور جناب آل ہاشم کی تقریر, اور وہ مصائب جو ہمارے عزیز بھائی نے پڑھے, ان سب کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ خداوند عالم آپ سب کو کامیاب کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.